تو امامت کا تصور آیا قرآنی تصور ہے یا ان کے نہیں، یہ تصور محض روائی ہے؟ تو ہم عرض کریں گے کہ قرآنی تصور ہے، سورہ بقرہ کے اندر، حضرت ابراہیم کی روایات کے اندر، آیات کے اندر یہ تصور بہت واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت حضرت ابراہیم کو عطا کیا. اب یہ ہے کہ اس منصب امامت کے بعد نبی اکرم کے زمانے میں کس طریقے سے اس کو دیکھا جائے، تو نبی اکرم کی ہمارے پاس روایات موجود ہیں. اور یہاں پہ میں اتنا عرض کرتا چلوں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے عدل کی بحث کے وقت عرض کیا تھا کہ بعض عقائد صرف اہل شیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو امامت کا وہ تصور جس کو ہم بحث کر رہے ہیں، یعنی ایک امامت کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی منصوب من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے منصوب ہو اور ہر چیز میں اس کا اختیار آخری ہوگا، اس کا اختیار آخری ہوگا، چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اس کی رائے آخری رائے آئے گی. اور ہم نے عرض کیا کہ اس رائے کو، یہ جو امامت کا تصور ہے، یہ صرف تشیع سے مختص ہے، کوئی اور اس منصب کا ماننے والا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن کیا امامت کے منکر ہیں تمام اہل سنت؟ لفظ امامت کے منکر ہیں؟ تو یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ لفظ امامت کے منکر نہیں ہیں. اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر قرآنی تصور ہے، قرآنی تصور کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اس قرآنی تصور کے ہوتے ہوئے امامت کے معنی میں ایسی تبدیلی کی ہے کہ امامت کا تصور بھی رہے اور بہرحال اس عقیدے کو بھی محفوظ کر پائیں جس پر یہ لوگ باقی ہیں. تو ان لوگوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا. اچھا، آج کے اہل سنت بدقسمتی سے اتنے بھی آگہی نہیں رکھ پا رہے کہ جن کو وہ بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ کس بات کے ماننے والے ہیں. کچھ اہل سنت نے اس پر آگہی حاصل کی ہے اور انہوں نے ان باتوں کو پیش کیا ہے. ہم نے جو تصور امامت کا دیا عرض کیا، اور ظاہر ہے جس کو ہم سب مان رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ منصوب من اللہ ہے، تمام امور کے اندر اس کی حاکمیت ہے، اس کی رائے آخری رائے ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. محافظ شریعت ہے، بیان شریعت اس کی ذمہ داری، اطلاق شریعت اس کی ذمہ داری. انہوں نے ایک اور تصور لیا، کہا امام کا تو ہے، امام کا تصور ہم قبول کرتے ہیں. اچھا، ناقابل انکار کیوں ہو رہا تھا؟ نبی اکرم کی روایات کی روشنی میں قابل انکار نہیں تھا. نبی اکرم کی انتہائی صحیح روایت دونوں کے پاس موجود ہے، الحسن والحسین امامان، درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. فرمایا دو امام ہیں، قامہ اور قاعدہ. اس کے بعد نبی اکرم کی مسلسل روایات جو اہل سنت اہل شیعہ سب نے قبول کی کہ نبی اکرم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ آئیں گے، انکار نہیں ہو سکتا. اتنی مضبوط ہیں یہ روایت کہ میں عرض کر رہا ہوں عام اہل سنت تو اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کے محققین سے گفتگو کریں قابل انکار نہیں ہے. اور اس عنوان سے میں اس عنوان سے حجاز سے آنے والے بعض علماء کو، نئے علماء کو، پاکستان کے علماء پہ ترجیح دیتا ہوں کہ کم سے کم وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کی روایات کے اندر کیا موجود ہے. تو وہاں سے باقاعدہ مثلا جو فتوے آتے ہیں آپ کبھی ان کا مطالعہ فرمائیے، تو حجاز سے آنے والے فتووں میں یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ جو مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس حد تک فتویٰ موجود ہے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں ان کے جو بہرحال ان کے نام کے پیروکار جو یہاں پر موجود ہیں وہ کسی اور ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بہرحال اس بات کے معتقد ہیں کہ جو انکار کرے گا وہ کافر ہوگا. تو لفظ امام کے بھی منکر نہیں ہو سکتے، حتیٰ لفظ کے منکر نہیں ہو سکتے. اور 12 خلیفہ کا تصور میں نے عرض کیا ان کے ہاں انتہائی مضبوط موجود ہے. اب اس مشکل کو حل انہوں نے کیسے کیا؟ ایک اور طریقے سے حل کیا، کہا کہ نبی اکرم کے بعد مسلمانوں کی رہبری دو پہلوؤں میں انجام پائے گی، دو موضوعات میں انجام پائے گی. ایک دینی رہبری ہے، مذہبی رہبری ہے، اور وہ امامت کے ذریعے سے انجام پائے گی. اور اس میں 12 خلیفہ ہیں نبی اکرم کے، اور ان 12 اماموں کے اندر انہی 12 ائمہ کے اسامی گرامی ذکر کرتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. آپ تصور فرمائیے کہ حتیٰ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہندوستان کے بڑے علماء میں ہیں، اور اسی طریقے سے احمد سرہندی جو مخالف ترین علماء میں شمار کیے جاتے ہیں بنیادی طور پر، فرقہ واریت میں سمجھتا ہوں کہ جڑ ان کی فتاوی کے اندر موجود ہے، ان تمام نے قبول کیا کہ یہی 12 ائمہ دینی رہبری کے لیے نبی اکرم نے منسوب کیے اور کہا کہ یہ دینی رہبری ہے، اس کو ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن سیاسی رہبری کے لیے نبی اکرم نے فیصلہ نہیں دیا. اب دیکھیے حل کیسے نکالا، ایک طرف سے معتقد ہیں خلافت کے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف سے معاملہ مشکل کیا ہے امامت کا ہے کہ اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہتے. تو درمیانی حل کیا نکالا کہ وہ 12 ائمہ دینی رہبری کے ہیں, ان کا ہم منکر نہیں ہے, ان کا ہم احترام کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور یہ جو خلافت ہے یہ سیاسی رہبری ہے, دنیاوی رہبری ہے, اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اس کے بعد بھرپور کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان کو ثابت کریں کہ ان خلفاء کے مخالف نہیں تھے. اب یہ ظلم توڑتے ہیں کہ کس طرح ان دونوں کو ساتھ ثابت کریں. اب جب ساتھ ثابت کرتے ہیں تو مشکلات بہت زیادہ بڑھتی ہیں, ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے پھر سیاسی انحراف کا راستہ لیتے ہیں, تاریخی انحراف کا راستہ لیتے ہیں. تاریخ میں وہ انحراف گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ابھی کچھ عرصے پہلے میرے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ صدر کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک مسجد سے ایک مولانا صاحب کی گفتگو کو سنا, جو یہ فرما رہے تھے کہ پوری تاریخ اسلام غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے, واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا کوشش ہے؟ یہ احمقانہ کوشش ہے تعلقات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اب تعلقات کو صحیح ثابت کرنے میں پہنچے کہاں پر؟ معاویہ پر اور یزید پر. تو ان کو بھی سفید کرنا ہے, ان کو سفید کرنے کے لیے یہ کہا کہ اصلا تاریخ کربلا ہے ہی نہیں. یہ احماقت کی حد یہیں پہ پہنچتی ہے. جب ایک آدمی احمق ہونے لگتا ہے تو وہ یہیں پر پہنچتا ہے کہ وہ تاریخ کے واضح ترین واقعات کا انکار. اگر واقعہ کربلا نہیں ہے تو تاریخ کے اصولوں کے مطابق نعوذ باللہ تعالیٰ پھر نبی اکرم کا مکے میں وجود بھی ثابت نہیں ہو پائے گا. تاریخ کے اصولوں کے مطابق اگر واقعہ کربلا نہیں ہے تو پھر مکے میں نبی اکرم کا وجود بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ آپ کو راوی کی ضرورت پڑے گی, آپ کو تاریخ کے اصولوں کے مطابق شواہد کی ضرورت پڑے گی. اگر کربلا کے واقعے پر شواہد جو موجود ہیں ان کے آپ منکر ہو جائیں تو پھر تاریخ کا کوئی سٹینڈرڈ آپ کے پاس باقی نہیں رہے گا کہ آپ تاریخ کا کوئی واقعہ ثابت کر سکیں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جاہلانہ کوشش اس طرح سے ہوتی ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ قابل جمع ہے نہیں, معاملہ تو سارا یہی ہے کہ ان کو جمع نہیں کر سکتے, تو مختلف انحرافات کا سہارا لیتے ہیں. بہرحال امامت کا تصور اہل سنت کے نزدیک بھی اس انداز میں ہے کہ دینی رہبری جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے جن کو نبی اکرم نے منسوب کیا. اچھا ہمارے ہاں یہ تفریق نہیں ہے, یہ تقسیم نہیں ہے کہ دینی رہبری کسی اور کے ہاتھ میں ہو, سیاسی رہبری جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایک بہت سادہ سا ایک دعویٰ ہے, وہ یہ ہے کہ جو رہبری نبی کے ہاتھ میں تھی وہ ساری اس کے جانشین کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جو رہبری نبی کے ہاتھ میں تھی وہ اس کے جانشین کے پاس ہوگی. اب اگر نبی کے پاس صرف سیاسی رہبری تھی تو آپ صرف سیاسی رہبری دے دیجئے, اور اگر صرف دینی رہبری تھی تو آپ صرف دینی رہبری دے دیجئے. اب یہ کہ آپ تفکیک کر رہے ہیں, دنیا اسلام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو نبی اکرم نے کبھی بھی قبول نہیں کیا. تو پھر اگر آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ سارا تصور فرمائیے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع اللہ میں مکمل زندگی وقف, اطیع الرسول میں مکمل زندگی وقف, اور اولی الامر منکم میں اب آپ کہیں گے یہاں آدھی زندگی کسی کو دو اور آدھی کسی اور کو دو. تو منطقی طور پر یہ رویہ صحیح رویہ نہیں بنے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد.